یہ اشعار ہمارے پیارے محبوب مرشد ہمارے محسن و مربی حضرت اقدس سیدی و سندی محبی و محبوبی حضرت والا سید اشرف جمیل میر صاحب دامن رکاتم عالیہ کے ہیں. اس کا نام ہے مقصد سلوک، یعنی اللہ کے رستے میں چلنے کا مقصد. ایک بار حضرت مرشدی دامن رکاتم عالیہ نے احقر سے فرمایا، یعنی حضرت والا ہمارے حضرت والا میر صاحب دامن رکاتم عالیہ سے فرمایا کہ کہو تو تجھے خلافت دے دوں. تو احقر نے عرض کیا کہ حضرت میں اس کا اہل نہیں، آپ مجھے اپنے قدموں ہی میں پڑا رہنے دیجئے. اس وقت یہ اشعار موضوع ہوئے جن کو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے بہت پسند فرمایا اور مختلف اوقات میں کئی بار سنا.
پردہ عیبوں کا میرے مجھ پہ پڑا رہنے دے، خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے. پردہ عیبوں کا میرے مجھ پہ پڑا رہنے دے، خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے. تیری آغوش محبت ہے میری جائے پناہ، تیری آغوش محبت ہے میری جائے پناہ، خار کو پھول کے دامن میں چھپا رہنے دے، خار کو پھول کے دامن میں چھپا رہنے دے. کیا کروں گا میں بھلا تاج سروں کا بن کر، کیا کروں گا میں بھلا تاج سروں کا بن کر، اپنے قدموں ہی میں بس مجھ کو پڑا رہنے دے، اپنے قدموں ہی میں بس مجھ کو پڑا رہنے دے. پردہ عیبوں کا میرے مجھ پہ پڑا رہنے دے. تابد رہنے دے گمنام میرے آقا مجھے، تابد رہنے دے گمنام میرے آقا مجھے، مگر ایک لمحے کو خود سے نہ جدا رہنے دے، مگر ایک لمحے کو خود سے نہ جدا رہنے دے. نہ رہائی دے کبھی اپنی محبت سے مجھے، نہ رہائی دے کبھی اپنی محبت سے مجھے، اپنی زنجیر غلامی میں بندھا رہنے دے، اپنی زنجیر غلامی میں بندھا رہنے دے. نہیں منظور بقا تجھ سے الگ ہو کے مجھے نہیں منظور بقا تجھ سے الگ ہو کے مجھے اپنی ہی ذات میں بس مجھ کو فنا رہنے دے اپنی ہی ذات میں بس مجھ کو فنا رہنے دے پردہ عیبوں کا میرے مجھ پہ پڑا رہنے دے کھل گئے مانا جو اس کے تو ہنسے گی دنیا کھل گئے مانا جو اس کے تو ہنسے گی دنیا آہ اس حرف غلط کو تو مٹا رہنے دے آہ اس حرف غلط کو تو مٹا رہنے دے کہاں پیدا ہوا کب مر گیا کب زندہ رہا کہاں پیدا ہوا کب مر گیا کب زندہ رہا مجھ کو بے نام و نشان بارِ خدا رہنے دے مجھ کو بے نام و نشان بارِ خدا رہنے دے میرے عیبوں کو نہ مخلوق پہ کر فاش خدا میرے عیبوں کو نہ مخلوق پہ کر فاش خدا دامن عفو میں بس مجھ کو پڑا رہنے دے دامن عفو میں بس مجھ کو پڑا رہنے دے مردہ عیبوں کا میرے مجھ پہ پڑا رہنے دے خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے
حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مقطع ہے
اپنی رحمت سے کبھی دور نہ فرما یا رب اپنی رحمت سے کبھی دور نہ فرما یا رب در مرشد صدا عشرت پہ کھلا رہنے دے در مرشد صدا عشرت پہ کھلا رہنے دے پردہ عیبوں کا میرے مجھ پہ پڑا رہنے دے خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے
یہ بھی ہمارے پیارے محبوب مرشد حضرت والا سید اشرف جمیل میر صاحب دامن برکات عالیہ کے اشعار ہیں ہمارے میرے محسن ہم سب کے محسن وہ اپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے ہیں.
نہ خم نہ شیشہ و سبو نہ جام لے کے چلتے ہیں, وہ عشق حق کی مستی دوام لے کے چلتے ہیں. نہ خم نہ شیشہ و سبو نہ جام لے کے چلتے ہیں, نہ جام لے کے چلتے ہیں, نہ خم نہ شیشہ و سبو نہ جام لے کے چلتے ہیں, وہ عشق حق کی مستی دوام لے کے چلتے ہیں, وہ عشق حق کی مستی دوام لے کے چلتے ہیں. نگاہ عشق ان کی ایک جہاں کو مست کرتی ہے, جہاں کو مست کرتی ہے, جہاں کو مست کرتی ہے. نگاہ عشق ان کی ایک جہاں کو مست کرتی ہے, وہ دل میں عشق حق کا ایسا جام لے کے چلتے ہیں, وہ دل میں عشق حق کا ایسا جام لے کے چلتے ہیں. جو بار بار ہم گرے اٹھائیں بار بار وہ, اٹھائیں بار بار وہ, جو بار بار ہم گرے اٹھائیں بار بار وہ, راہ حق میں ہم کو گام گام لے کے چلتے ہیں, وہ راہ حق میں ہم کو گام گام لے کے چلتے ہیں.
گام گام یعنی قدم قدم پر.
جو بار بار ہم گرے اٹھائیں بار بار وہ, اٹھائیں بار بار وہ, جو بار بار ہم گرے اٹھائیں بار بار وہ, راہ حق میں ہم کو گام گام لے کے چلتے ہیں, وہ راہ حق میں ہم کو گام گام لے کے چلتے ہیں. وہ ساتھ چھوڑتے ہی نہیں رہ روان عشق کا, رہ روان عشق کا, وہ ساتھ چھوڑتے ہی نہیں رہ روان عشق کا, بھٹک گیا جو صبح کو تو شام لے کے چلتے ہیں, بھٹک گیا جو صبح کو تو شام لے کے چلتے ہیں. نہ خم نہ شیشہ و سبو نہ جام لے کے چلتے ہیں, وہ عشق حق کی مستی دوام لے کے چلتے چلتے ہیں. لٹا دیا خدا پہ اپنا جان و مال و آبرو, جان و مال و آبرو, لٹا دیا خدا پہ اپنا جان و مال و آبرو, وہ اپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے ہیں, وہ اپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے ہیں. نہ ان کو جاہ کی طلب نہ ان کو نام سے غرض, نہ ان کو جاہ کی طلب نہ ان کو نام سے غرض, کہ وہ تو عشق سید الانام لے کے چلتے ہیں, کہ وہ تو عشق سید الانام لے کے چلتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. چھپاتے لاکھ ہیں مگر چھپے گا کیسے عشق حق, چھپے گا کیسے عشق حق, چھپاتے لاکھ ہیں مگر چھپے گا کیسے عشق حق, وہ چشم عشق بار جب مدام لے کے چلتے ہیں, وہ چشم عشق بار جب مدام لے کے چلتے ہیں. جنہیں وہ خود پلائے ان کا پوچھتے ہو حال کیا, پوچھتے ہو حال کیا, جنہیں وہ خود پلائے ان کا پوچھتے ہو حال کیا, کہ خم کے خم تو ان کے تشنہ کام لے کے چلتے ہیں, کہ خم کے خم تو ان کے تشنہ کام لے کے چلتے ہیں.
مقطع حضرت والا دام رکاتم عالیہ کا.
تجھے بھی عشرت حضی ملے وہ فیض شیخ سے ملے وہ فیض شیخ سے ملے وہ فیض شیخ سے تجھے بھی عشرت حضی ملے وہ فیض شیخ سے جو کیف راہ حق کے خوش خرام لے کے چلتے ہیں جو کیف راہ حق کے خوش خرام لے کے چلتے ہیں
یہ اشعار میرے دادا شیخ شیخ العربی والا جم عارف باللہ محیو سنہ تبریز دوران رومی ثانی جنید وقت مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ہیں. ان اشعار کا عنوان ہے وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے. حسن بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے حسن بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا
بتایا انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے پیاسوں کا یاد کرنا پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو گر یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے
یہ اشعار بھی میرے دادا شیخ کے ہیں ان اشعار کا عنوان ہے جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زبان ہے
اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن عارضی دل بر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ عارضی دل بر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن عارضی دل بر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ عارضی دل بر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل، راہ گم کر دا نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ، راہ گم کر دا نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ، اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ، تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل، تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل، نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ، نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ، میں نے مانا ہے بہار عارضی تجھ کو لذیذ، میں نے مانا ہے بہار عارضی تجھ کو لذیذ، دائمی راحت کی خاطر عارضی راحت کو چھوڑ، دائمی راحت کی خاطر عارضی راحت کو چھوڑ، اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ، جس میں سر بخشا ہے اسے سرکشی زیبا نہیں، جس میں سر بخشا ہے اسے سرکشی زیبا نہیں، اس در جانا پہ سرک اور در بت خانہ چھوڑ، اس در جانا پہ سرک اور در بت خانہ چھوڑ، ہمت مردانہ اے ظالم تو کر اب اختیار، ہمت مردانہ اے ظالم تو کر اب اختیار، راہ سربازی میں اپنی خوئے روباہی کو چھوڑ، راہ سربازی میں اپنی خوئے روباہی کو چھوڑ، ہمت مردانہ اے ظالم تو کر اب اختیار، راہ سربازی میں اپنی خوئے روباہی کو چھوڑ، راہ سربازی میں اپنی خوئے روباہی کو چھوڑ، دین جس کا ہے اسی پر آسرا اختر کرو، دین جس کا ہے اسی پر آسرا اختر کرو، کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ، کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ، اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں. ڈاکٹر صاحب بھی آگے ماشاء اللہ. دو میں حضرت والا کا بیماری کے بعد جو حضرت تعلیل ہو گئے تھے, طبیعت ناساز ہو گئی تھی, اس کے بعد یہ جنوبی افریقہ کا پہلا سفر تھا اور تندرستی کی حالت میں سے پہلے 8 سفر اور ہو چکے تھے, تو اس حساب سے 9 سفر تھا اور 4 سفر ہوئے تھے اس میں. اس سال 2002 میں ایک تو جنوبی افریقہ کا, پھر بوٹسوانا کا, پھر زمبیا کا, اور سب سے آخر میں موزمبیق کا سفر ہوا تھا, جہاں پہ اس کے میزبان مولانا نذیر لونک تھے جو حضرت سے بہت عرصے سے تقریباً ہر سال ہی وہاں کی دعوت دیتے تھے, لیکن وہاں حضرت اس وقت تشریف نہیں لے گئے. لیکن اس ناسازی یا تباہ کی حالت میں جبکہ حضرت بالکل معذور ہو گئے تھے اور اتنی دور کے اسفار کرنا مشکل تھا, حضرت والا ہی کی ہمت تھی کہ وہاں تشریف لے گئے, یہ اسفار کیے. اور اسی جگہ اسی میں مولانا نذیر لونت موزمبیق میں, وہاں ایک پرتگالی بولنے والا جس کے ماں باپ مرتد ہو گئے تھے اور یہ بھی غیر مسلم تھا, تو حضرت کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی اس نے کہا کہ مجھے مسلمان کر دیجیے, اور وہ مسلمان حضرت کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا. اور حضرت والا بہت ہی اس سے محبت فرماتے تھے. اسی رات اس نے خواب میں دیکھا, جس دن بیعت ہوا اس کا نانا مسلمان تھا. نانا کے بعد جو یہ لوگ اس کے ماں باپ وغیرہ مرتد ہو گئے تھے, وہاں مشنری کام کرتی ہے, غریب ملک ہے, پیسوں کا لالچ دے دے کے ان کو غیر مرتد کر دیتے تھے. تو اسی رات اس نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا کہ بہت خوش ہو رہا ہے, اور پھر آ کے اس نے تو نہ انگریزی سمجھتا تھا, نہ اردو سمجھتا تھا, نہ عربی سمجھتا تھا, وہ تو حضرت کے چہرے مبارک دیکھ کے ہی مسلمان ہوا, نہ حضرت کی کوئی تقریر سنی نہ کچھ. تو اس نے آ کے پھر اپنے مالک جو تھے جن کے ہاں وہ ڈرائیوری کرتا تھا, ان سے کہا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ میرا نانا بہت خوش ہو رہا ہے, میرے مجھے مسلمان ہونے سے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ خوش کیوں نہ ہوتا کہ اس کا خون جو ہے جہنم کے دوزخ کی آگ سے بچ گیا. تو اور سب سے پہلے سفر میں بھی ایسا ہی ہوا تھا 1990 میں, جب پہلا سفر جنوبی افریقہ کا ہوا تو وہاں بھی جس میزبان کے ہاں حضرت تشریف لے گئے تو وہاں اس نے صرف ایک نظر حضرت کو دیکھا اور دوڑا ہوا پھر اندر اپنے مالک وہ دروازہ کھولنے گئے تھے, ساتھ تھے حضرت کو لے کے آئے تھے, تو وہاں بھاگا ہوا ان کے پاس گیا اور کہا کہ جس دین پر یہ ہیں اس دین پہ مجھے کر دو, یہ نہیں کہا کہ مجھے اسلام کر دو کہ مسلمان کرا دو, کیونکہ وہ تو وہاں دیکھ بھی رہا تھا کہ مسلمانوں کی حالت کیسی ہے, یعنی گناہوں سے ایسی احتیاط نہیں ہے. تو یہ کہا کہ جس دین پہ یہ ہیں اس سے مسلمان مجھے اس دین پہ کر دو. وہ بھی فوری حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوا. پھر جو آخری سفر میں حضرت تشریف لے گئے تھے تو دیکھا اتنی بڑی سفید داڑھی, کافی عمر تھی اس کی, اور وہ حضرت کو دیکھ کے حضرت بہت اس کو دیکھ کے خوش ہوئے, وہ بھی حضرت سے بہت خوش ہو رہا تھا ملاقات کر کے. تو یہ آخری سفر جو حضرت والا کا تھا, چوتھا سفر تھا موزمبیق کا, اسی کے کچھ ملفوظات ہیں. موزمبیق کے لیے روانگی, مولانا نذیر لونس صاحب کی دعوت پر آج موزمبیق روانگی کا دن تھا. معذوری کے باوجود یہ حضرت والا کا افریقہ کے چوتھے سفر ملک کا سفر تھا. معذوری کے باوجود یہ حضرت والا کا افریقہ کے چوتھے ملک کا سفر تھا. مولانا نذیر لونس صاحب, محی السنہ حضرت مولانا شاہب راہلو صاحب دامت برکاتہم سے بیعت ہیں, جب کراچی کے مدرسہ نیو ٹاؤن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے پابندی سے حضرت والا کے پاس خانقاہ میں آتے تھے. تعلیم سے فارغ ہو کر اپنے وطن موزمبیق واپس چلے گئے. 10 سال سے جنوبی افریقہ کے اسفار کے دوران ہر سال حضرت مرشدی دامت اللہم العالی کو موزمبیق کی دعوت دیتے تھے, لیکن سفر کا اتفاق نہ ہو سکا. اس بار حضرت والا نے فرمایا کہ انشاءاللہ اس سال ضرور موزمبیق جائیں گے. چنانچہ 20 سفر المظفر 1423 ہجری مطابق 2 مئی 2002 بروز جمعرات دوپہر کو جوہانسبرگ ایئرپورٹ سے موزمبیق روانگی ہوئی اور 3 بجے موزمبیق کے دارالحکومت موپٹو آمد ہوئی. موپٹو تام تھا اس کا نام. بعد نماز مغرب میزبان مولانا نذیر لونس صاحب کے مکان پر حضرت والا نے عشق و محبت میں ڈوبا ہوا آواز اللہ تعالی کا پیغام دوستی بیان فرمایا اور مولانا موصوف نے پرتگالی زبان میں ترجمہ فرمایا, اور اسی سفر میں حضرت والا کے چہرہ مبارک کی زیارت کر کے مولانا موصوف کا نوجوان عیسائی ڈرائیور حضرت مرشدی مد اللہ علی کے دست مبارک پر مشرف بہ اسلام ہوا. یہ آواز بھی تباہ ہو چکا ہے, اس لیے یہاں صرف چند اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں. بندوں کے خواب و خیال سے بالا تر نعمت. اللہ تعالی فرماتے ہیں, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, اور دوسری آیت میں ارشاد ہے, ان اولیاءہ الا المتقون, کہ میرے اولیاء صرف اہل تقوی ہیں. تو گویا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو میرے دوست بن جاؤ, تم تو خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ہم تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے, تم سے دوستی میں پہل کریں گے, تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم تم کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں. دیکھو کتنا بڑا علم عظیم ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تو ہم روز ہی پڑھتے ہیں کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, لیکن اس سے کہ کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کیسے بنوں گے. دوسری آیت سے حضرت نے استدلال فرمایا کہ ان اولیاءہو الا المتقون, کہ متقی میرے اولیاء صرف اہل تقویٰ متقی بندے ہیں. تو اور جو اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ ہی بنیاد ہے دوستی کی, اس لیے اللہ حضرت والا نے کیا عنوان اللہ تعالیٰ نے, یہ الہامی علوم ہے حضرت والا کی, کہ تقویٰ کی برکت سے, کیونکہ تقویٰ شرط ولایت ہے, اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور تقویٰ کی وجہ سے ہی ہمیں دوست بنایا ہے. یہ دونوں آیتوں کو ملا کے یہ علم عظیم حضرت والا نے عطا فرمایا, اللہ نے حضرت والا کو عطا فرمایا کہ میرے ان اولیاءہو الا المتقون, کہ میرے اولیاء صرف اہل تقویٰ ہیں, یعنی متقی بندے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو میرے دوست بن جاؤ, کیونکہ تقویٰ شرط ولایت ہے. جو پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقویٰ اختیار کرو, اور دوسری آیت میں فرمانا ہے کہ شرط بین ولایت کی تقویٰ ہے. تو اس سے حضرت نے نکالا کہ دوست بننے کا ذریعہ صرف تقویٰ ہے. تو تم تو خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ہم تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے, تم سے دوستی میں پہل کریں گے. تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم تم کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں. تمہارے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ ماں کے حیض اور باپ کی منی سے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مقدس ذات, اتنی بڑی ذات اس نطفہ ناپاک کو اپنا دوست بھی بنا لے. دنیاوی بادشاہ کسی معمولی آدمی کو اپنا دوست کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ہمارے میل کے نہیں ہیں, ان کی ہماری میچنگ نہیں ہے, میں ان کو کیسے اپنا دوست کہوں. مگر میرے اللہ کی انتہائی مہربانی, انتہائی ذرہ نوازی, انتہائی شفقت و محبت ہے کہ خالق ہو کر اتق اللہ کا فرما کر پیغام دوستی دے رہے ہیں کہ تم تو پہل نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ تمہارے خواب و خیال اور وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا. لیکن ہمارا کرم اس بات کا متقاضی ہوا کہ ہم تمہیں اپنا دوست کہیں. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, گناہوں سے بچو, نافرمانی سے بچو. ہم تم کو صرف گناہ چھوڑنے پر اپنا تاج ولایت عطا کر دیں گے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم لمبے چوڑے وظیفے پڑھو, بس صرف فرض واجب سنت موقع ادا کر لو, باقی بس گناہ سے بچو. میری نافرمانی نہ کرو, تم میرے دوست ہو, کیونکہ میرے نافرمان میرے ولی نہیں ہو سکتے. اگر میرا ولی بننا ہے تو بس گناہوں کو چھوڑنا ہے. کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے دوست بھی بن سکتے ہیں. لیکن قرآن پاک میں خود اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون, میرا کوئی ولی نہیں ہے لیکن صرف وہ بندے جو گناہ نہیں کرتے. تم ہمارے دوست بن جاؤ گے جب گناہ چھوڑ دو گے, جب گناہ چھوڑ دو گے تو ہمارے دوست بن جاؤ گے. یاد رکھو, چاہے رات بھر عبادت کرو, چاہے کتنی ہی نفلیں پڑھو, کتنے ہی وظیفے پڑھو, مگر عبادت سے تم میرے ولی نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ گناہ نہ چھوڑ دو. مجھے تعجب ہے کہ گناہ تمہیں کیوں پسند ہے, جبکہ طبعی طور پر گناہ غیر شریفانہ حرکت ہے. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو شریفانہ ہو, کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو شرافت سے کچھ بھی تعلق رکھتا ہو. جتنے گناہ ہیں, اللہ کی جتنی نافرمانی ہے, سب شرافت کے خلاف ہے. وہ شخص غیر شریفانہ طبیعت رکھتا ہے جو گناہ کرتا ہے, جو بے حیائی کا کام کرتا ہے, بے غیرتی سے مکالہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کو بہت آسان کر دیا. یہ نہیں فرمایا کہ آدھی رات کو سمندر میں جاؤ اور آدھی کمر تک پانی میں گھس کر اور ایک ٹانگ اٹھا کر عبادت کرو پھر ہمارے ولی بنو گے. یہ کچھ نہیں کرنا ہے. بس فرمایا کہ صرف گناہ چھوڑ دو, ہماری ولایت کا تاج تمہارے سر پر رکھ دیا جائے گا. اور گناہ وہ چیز ہے جو چھوڑنے ہی کی ہے, بس جو چیز چھوڑنے کی ہے اسی کو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ چھوڑ دو. مثلا اگر تمہاری ماں بہن کے ساتھ, تمہاری خالہ پھوپھی کے ساتھ, یا تمہاری لڑکی اور لڑکے کے ساتھ کوئی بد فعلی کرنا چاہے اور تم سے پوچھا جائے تو کیا اجازت دو گے؟ غیرت اور شرافت اجازت نہیں دے گی. بس یہی بات تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو تم چاہتے ہو وہی میں چاہتا ہوں, جو تم چاہتے ہو وہی ہماری بھی مرضی ہے کہ تم شرافت سے رہو, عزت سے رہو, آبرو سے رہو. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی تمہاری عزت رہے اور آخرت میں بھی عزت رہے. مولانا نذیر لونس صاحب نے بہت جوش کے ساتھ پرتگالی زبان میں ترجمہ کیا. ترجمے کے بعد حضرت والا نے فرمایا کہ معلوم ہوا کہ جوش و خروش اور بہت درد کے ساتھ ترجمہ کیا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے شیخ بھی جب یہاں تشریف لائے تھے تو ان کے ترجمے سے بہت خوش ہوئے ہوں گے. توفیق توبہ کی چھن جانے کا ایک عبرتناک واقعہ. مسلسل گناہ پر اصرار کرنے سے کبھی یہ نتیجہ دیکھنا پڑتا ہے, اللہ پناہ میں رکھے, پھر ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ اس سے توفیق توبہ چھین لیتے ہیں. ناظم آباد کراچی میں ایک شخص رات دن گناہ کرتا تھا. جب مرنے لگا تو اس کے دوست نے کہا کہ بھائی اب تو تم مرنے کے قریب ہو, توبہ کر لو. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر کا لفظ نکلتا ہے, دوا کا لفظ نکلتا ہے, دوا لاؤ, بسکٹ لاؤ, چائے لاؤ, لغت کے سارے الفاظ سارے حروف نکلتے ہیں مگر جو لفظ تم کہتے ہو یہ میرے منہ سے نہیں نکل رہا ہے. بتائیے کتنے عبرت کا مقام ہے کہ ایک شخص سارے الفاظ بول رہا ہے لیکن لفظ توبہ کیوں نہیں بول پاتا. یہ توبہ کے چار حروف تا واؤ با ہا پر کس نے پہرا لگا دیا؟ اور یہ کوئی پرانے زمانے کا قصہ نہیں ہے, اسی زمانے کا میرا چشمدید واقعہ ہے. تو قبل اس کے کہ وہ دن آئے اور توبہ کی توفیق اٹھ جائے اس دن سے پناہ مانگو. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. معصیت پر جرت بے شرمی و بے حیائی کی حد ہے. حد ہے کوئی معصیت پر جرت بے شرمی اور بے حیائی کی حد ہے کوئی؟ کیا غیرت اور شرم کا پیالہ بالکل دھو کر پی چکے ہو؟ اسی لیے کونو مع صادقین فرمایا کہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ رہو, اور صادقین اس لیے فرمایا کہ دیکھ لینا کہ یہ سچا متقی ہے کہ نہیں, یا صرف لمبا کرتا اور گول ٹوپی پہنے ہوئے ہے. دیکھ لینا, خوب تجربہ کر لینا کہ سچا اللہ والا ہو, سچا متقی ہو. آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس سے کسی کام کو کہو تو وہ سچا آدمی ہے کہ نہیں. اسی طرح جو تقویٰ میں سچا ہو اس کے ساتھ رہو. مولانا نذیر لونس صاحب نے پرتگالی زبان میں ترجمہ کیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جہاں صحابہ کی محبت و جانساری. ارشاد فرمایا جب مکہ فتح ہو گیا تو اسباب ہجرت ختم ہو گئے, لیکن وفاداری بھی کوئی چیز ہے. اہل مدینہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب ہم کو وسوسہ آتا ہے کہ آپ کہیں پھر اپنے وطن میں نہ رہ جائیں اور مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی رہ جائیں اور ہم لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیں, تو آپ ہماری جان لے لیجئے, ہماری اولاد لے لیجئے, ہمارا مال لے لیجئے. سب چیزوں پر ہم صبر کر سکتے ہیں لیکن آپ پر ہم صبر نہیں کر سکتے. آپ پر ہم انتہائی بخیل اور کنجوس ہیں. ہم ساری چیزیں آپ پر قربان کر سکتے ہیں. شہید ہو جائیں, ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں, ہمارے بچے یتیم ہو جائیں, لیکن اللہ کے لیے آپ ہم سے جدا نہ ہوں. آپ پر صبر کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہجرت اللہ کے حکم سے کی ہے اور میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہی رہے گا. امرت پرستی سے بچنے کا ایک عجیب و مرین مفید مراقبہ. ابھی ایک نیا مضمون دل میں آیا ہے جو امرت پرستی یعنی للکوں کے ساتھ برے خیالات پکانا اور بدفیلی کرنے کا خیال لانا امرت پرستی سے بچنے کا ایک مفید اور عجیب مراقبہ ہے. لیکن مراقبہ اس وقت مفید ہوگا جب پہلے نظر بچاؤ پھر مراقبہ کرو, کیونکہ دیکھنا بد نظری ہے اور بد نظری پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, لعنت کرے اللہ بدنگاہی کرنے والے پر اور جو خود کو بدنگاہی کے لیے پیش کرے. معلوم ہوا کہ بدنگاہی موجب لعنت ہے, اور لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری. تو رحمت اور لعنت جمع نہیں ہو سکتی, لہذا پہلے نظر بچاؤ پھر یہ مراقبہ کرو کہ جس لڑکے کی طرف آج میلان ہو رہا ہے اگر خدا نخواستہ بدنظری کر لی تو بدنظری کی لعنت الگ ملی, اور اس بدنگاہی کی نحوست سے اگر اس کے ساتھ منہ کالا کر لیا تو کل کو یہ لڑکا ابدال ہو سکتا ہے کہ نہیں, غوث ہو سکتا ہے کہ نہیں. قطب الاقطاب, قطب العالم اور تمام اولیاء کا سردار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے وہ بچپن ہی سے پیارا ہوتا ہے, خالی مستقبل ہی میں پیارا نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کا حال کیا ہے, ماضی کیا ہے اور یہ مستقبل میں کیا ہوگا. ہر ایک کے ماضی حال اور مستقبل کا اللہ کو علم ہے. تو جو آدمی مستقبل میں غوث, ابدال اور قطب ہونے والا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے ہی سے ہوتا ہے. جو جوانی میں قطب الاقطاب ہونے والا ہے اللہ کے علم میں وہ بچپن ہی سے ہوتا ہے. یہی لڑکے تو اللہ والے ہو جاتے ہیں, بتاؤ اس کا امکان ہے یا نہیں؟ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ لڑکا غوث ہے تو کسی کی ہمت پڑے گی اس کے ساتھ بدفیلی کرنے کی؟ بچپن میں کسی کو مفعول بنا لینا, بدفیلی کرنا, اقلام بازی کرنا انتہائی بدمعاشی, کمینہ پن اور بدبختی ہے, اور ایسا شخص اللہ تعالی کے نزدیک کتنا مبغوث ہوگا. پس جب کسی لڑکے کی طرف میلان ہو تو سوچو کہ اگر آج اس لڑکے کو استعمال کر لیا, بدفیلی کر لی, اور کل یہی لڑکا غوث, قطب الاقطاب اور اولیاء کا سردار ہو گیا, تو جس وقت وہ سجدے میں سارے عالم کے لیے دعا کر رہا ہوگا اور آپ کی نظر اس پر پڑ گئی کہ اپنے وقت کا غوث ہے, تو اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی اور کتنا خوف ہوگا کہ اللہ کا کتنا غضب اور کتنی لعنت مجھ پر برسے گی کہ اللہ کے اتنے پیارے بندے کے ساتھ میں نے بدفیلی کی, میں کتنا بدبخت اور محروم ہوں. کتنا خوف ہوگا کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے تو کم ہے. بتاؤ یہ مراقبہ کیسا ہے, مفید ہے یا نہیں؟ احقر راقم الحروف اور دیگر سامعین نے عرض کیا کہ حضرت عجیب و غریب مراقبہ ہے, دل خوف سے دہل گیا. اس مراقبے کا استظہار رہے تو آدمی اس خبیث فعل میں مبتلا نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ بس نظر بچاؤ, جسے دیکھ کر لالچ معلوم ہو تو فوراً اپنی نظر بچاؤ اور سوچو کہ یہ ہمیشہ لڑکا نہیں رہے گا. اگر یہ قطب ابدال وقت اور صاحب کرامت ہو گیا اور آج لڑکا سمجھ کر اس کے ساتھ منہ کالا کر لیا تو اللہ کی کتنی لعنت برسے گی, کتنا غضب نازل ہوگا کہ ہمارے پیاروں کے ساتھ تم بدفیلی کرتے تھے. بتاؤ پھر کہاں جاؤ گے, اللہ کے غضب سے کیسے بچو گے؟ کتنا خوف ہوگا کہ میں نے اللہ کے ایسے پیارے بندے کے ساتھ بدفیلی کی ہے, اللہ کہیں مجھ سے انتقام نہ لے. بس اللہ کے غضب کو یاد کرو اور نظروں کی حفاظت کرو, اور جو نظروں کی حفاظت کرے گا بدفیلی سے محفوظ رہے گا. بدنظری وہ آٹومیٹک زینہ ہے جو بدنظری کی آخری منزل یعنی بدفیلی تک پہنچا دیتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو اپنے کرم سے ایسے مضامین عطا فرماتا ہے. سوچ لو کہ شاید ہی کوئی پیر یہ مراقبہ بتائے, سوچ لو کہ شاید ہی کوئی پیر یہ مراقبہ بتائے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے میرے اوپر کیا کرم کیا ہے, کیا انعامات نازل فرمائے ہیں, یہ باتیں شاید ہی کہیں ملے, شاید بھی دعویٰ توڑنے کے لیے کہتا ہوں, ورنہ کسی عالم سے سنا ہے یہ مراقبہ. سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ نے عشق مجازی سے بچنے کا پی ایچ ڈی کا کورس پڑھانے کے لیے مجھ کو مقرر کیا ہے, لیکن یہ سب میرے بڑوں کا فیض, انہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے. یہ حضرت والا کی زبان مبارک سے اس آخری عمر میں یہ کلمات اللہ تعالیٰ نکلواتے تھے تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں, ورنہ زندگی میں کبھی حضرت والا نے یہ اس طرح کی مضامین نہیں بیان کیے, دعوے نہیں کیے, لیکن اب اللہ تعالیٰ کہلواتے ہیں. جیسے شیخ الحدیث نے فرمایا تھا کہ مجھے پہلے یہ اشکال ہوتا تھا کہ اولیاء اللہ کی زبان سے اس قسم کے دعوے نکل جاتے ہیں, تو مجھے اس پہ حیرت ہوتی تھی کہ ایسا کیوں ہے, لیکن جب پھر ایک زمانہ آیا تو پھر خود فرمایا کہ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ ان سے کہا نہیں جاتا, وہ کہتے نہیں ہیں, کہلوایا جاتا ہے. جب خود پہ گزری تب معلوم ہوا کہ وہ کہتے نہیں ہیں, ان سے کہلوایا جاتا ہے. اسی طرح یہ معاملات ہیں کہ حضرت والا کی زبان مبارک سے آخری زبانے میں اس طرح کے الفاظ نکلے, اور تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائیں. میں پھر بھی افسوس ہے, جیسے ہماری آنکھیں کھلنی چاہی تھی ویسی نہیں کھلی. تھوڑا سا سفر المظفر 1423 ہجری مطابق 3 مئی 2002 بروز جمعہ. سمندر کے متعلق عارفانہ ارشادات. فجر کی نماز پڑھ کر کچھ علماء حضرت والا کی خدمت میں حاضر تھے, ان کے ہمراہ حضرت والا صبح کی سیر کے لیے تشریف لے گئے. ساحل سمندر پر سمندر کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ بڑا عجیب جغرافیہ ہے, سمندر گول دائرے میں معلوم ہو رہا ہے, کیونکہ دنیا گول ہے تو سمندر کیسے چوڑا ہو جائے گا, زمین ظرف ہے سمندر مظروف ہے, یعنی زمین جو ہے وہ پیالہ ہے اور سمندر جو ہے جو کچھ پیالے میں ڈالا جاتا ہے وہ ہے, جیسے پانی ڈال دیا تو وہ مظروف ہوا, اور ظرف جس پیالے میں وہ پانی ہوتا ہے, تو سمندر ظرف ہے اور زمین ظرف ہے سمندر مظروف ہے, جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا ہی مظروف نظر آتا ہے, اسی لیے سمندر گول نظر آ رہا ہے. سمندر اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے, سوچو کہ اتنا پانی کس نے پیدا کیا, اتنا پانی پیدا کرنا کس مخلوق کے بس کی بات ہے, پھر اس پانی میں 50% نمک کس نے ڈالا. علامہ علوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے سمندر میں 50% نمک اس لیے ڈالا کہ سمندر کی مخلوق زندہ رہے, ورنہ پانی سڑ جاتا, سمندر کی مچھلیاں مر جاتی, دنیا کی 3/4 غذا ختم ہو جاتی, اور ایسی بدبو ہوتی کہ ساحلی علاقے کے لوگ بھی مر جاتے, لیکن کافر ان چیزوں پر غور ہی نہیں کرتے, یہ تو نمک چور ہیں, بس نمک چرانا جانتے ہیں, آلات فٹ کر کے نمک نکال لیا, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چرا کے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ریسرچ کر کے بتا دیا کہ اس پانی میں اتنا نمک ہے, اور ٹنوں نمک نکال لیا, لیکن نمک چورو کیا یہ نمک تمہارے باپ نے پیدا کیا ہے, تم نمک تک پہنچ گئے لیکن نمک کے خالق تک ان کی رسائی نہیں ہوئی, نمک تک نعمت تک پہنچ گئے لیکن افسوس کہ نعمت دینے والے کو نہ پہچان سکے. اور یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اگر 50% نمک سمندر میں نہ ہوتا تو اتنی بدبو نہ ہو تو اتنی بدبو ہوتی کہ مچھلیاں بھی زندہ نہ رہتی اور ساحلی علاقوں کی آبادی بھی زندہ نہ رہتی. یہ بات تو مولوی حضرات کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے کہ اگر نہ سمجھے تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ حضرات کو قربانی کی کھالوں میں نمک کیوں لگاتے ہیں تاکہ وہ سڑے نہیں. اس لیے اللہ تعالی نے سمندر میں نمک ڈال دیا جس سے مچھلیاں زندہ ہیں اور تین چوتھائی غذا دنیا کے انسانوں کو خدا سمندر سے دیتا ہے اور ساحلی علاقوں کی حیات کا سبب نمک ہے جس کی وجہ سے بیماریاں نہیں پھیلتی. عاشقان خدا کی عظمت. ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عاشقوں کے آہ و نالے سے زمین و آسمان قائم ہیں مگر ان کی قدر کرنے والے کم ہیں. چونکہ یہ بھی کم ہے تو قدر کرنے والے بھی کم ہیں. مگر کم کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. لال پہاڑوں میں کہیں کہیں ہوتا ہے, ہیرا بھی کہیں کہیں ہوتا ہے اور پتھروں سے پہاڑ بھرا ہوتا ہے. تو کیا پتھر کثرت کی وجہ سے لال اور ہیرے کی برابری کر سکتا ہے؟ تو یہ عاشقان خدا اللہ تعالی کے ہیرے ہیں اور ہیرے اور لال ہیں جن کی برکت سے زمین و آسمان قائم ہیں. اسی لیے میں نے یہ شعر کہا ہے کہ مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے, اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے. مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے, اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے. آپ کب تک یاد خدا میں رہیں گے؟ آخر تھک کر بیٹھ جائیں گے. تھک جانے کے بعد اللہ والوں کی صحبت ہی میں سکون ملے گا. اس لیے درویشوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جس کا نام گروہ عاشقاں ہیں, جو عاشق عشق و مستی ہو اور ناواقف انتظام بستی ہو. اس لیے درویشوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جس کا نام گروہ عاشقاں ہیں, جو عاشق عشق و مستی ہو اور ناواقف انتظام بستی ہو. محبت کا صحیح استعمال. حضرت والا کے خاص احباب میں سے ایک صاحب جن کا نام محبوب ہے, کراچی سے پہنچے تو ان کو دیکھ کر فرمایا, بہارو پھول برساؤ, میرا محبوب آیا ہے. ملاوی میں حضرت مولانا ایوب سورتی لندن سے میری محبت میں آئے تھے. صبح کی سیر کے وقت درختوں کے پاس موٹر گزری تو زمین پر اتنے پھول گرے تھے کہ زمین نظر نہیں آ رہی تھی, گل پوش تھی. تو میں نے مولانا ایوب کے لیے کہا کہ بہارو پھول برساؤ, میرا محبوب آیا ہے. مولانا ایوب اور محبوب کو دیکھیے تو سمجھ لیجئے کہ کیسے محبوب ہیں. جسم کے اعتبار سے نہیں, روحانیت کے اعتبار سے محبوب ہیں. اہل دنیا جن اشعار کو مجازی فانی محبوبوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہی اشعار میں اللہ والے دوستوں کے لیے استعمال کرتا ہوں. محبت کے مادے کو غلط استعمال کرو تو محبوبان مجازی پر فدا ہونے لگتا ہے, اور صحیح استعمال کرو تو اللہ پر اور اللہ والوں پر فدا ہوتا ہے. اس کے بعد ازوالا نے مولانا منصور الحق صاحب سے اشعار سنانے کے لیے فرمایا. مولانا اشعار سنانے لگے اور جب یہ شعر پڑھا, عشق لیلا سے توبہ کرو تم, عشق لیلا عذاب خدا ہے. عشق لیلا سے توبہ کرو تم, عشق لیلا عذاب خدا ہے. تو حضرت والا دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف توجہ کی تو اس کی توجہ خود معذب ہو گئی اور انسان کا حسن بدلتا رہتا ہے. جب حسینوں کا حسن بگڑ جاتا ہے، جغرافیہ بدل جاتا ہے، تو اپنی حماقتوں پر تعجب کرتا ہے. اس لیے جب غیر اللہ کی طرف توجہ ہو تو سمجھیے کہ اب حماقت کی ابتدا ہو گئی. اس لیے غیر اللہ کی طرف لاکھ کشش ہو، بس مجاہدہ کرو. شب 22 سفر المظفر 1423 ہجری مطابق 3 مئی 2002 بروز جمعہ بعد مغرب بر مکان مولانا نذیر لونت مزمبیق. ارشاد فرمایا کہ آج کا مضمون 4 باتوں پر مشتمل ہے اور 2 حصوں میں تقسیم ہے. 4 باتوں میں 2 حصے اسٹرکچر ہیں اور 2 فنیشنگ ہیں. اسی سے عمارت کی تکمیل ہوتی ہے. اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو لوگ ان 4 باتوں پر عمل کر لیں گے وہ پورے پورے ولی اللہ بن جائیں گے. جو کچھ کمی ہوگی وہ اللہ تعالی ان اعمال کی برکت سے پوری کر دیں گے. پہلا حکم یہ ہے کہ ٹخنے کو چھپانا نہیں چاہیے. بخاری شریف کی حدیث ہے، بہت مضبوط روایت ہے کہ ما اسفل من القابین من الازار فی النار، یعنی جتنا حصہ ٹخنوں کا ازار سے چھپے گا وہ جہنم میں جلے گا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے کہ اما ظاہر الاحادیث یدل علی تحریم الاسبال، یعنی ظاہری احادیث کے مجموعے پر غور کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ٹخنا چھپانا حرام ہے، معمولی گناہ نہیں ہے. جو لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں وہ صحیح نہیں سمجھتے. ٹخنا چھپانا حرام کیوں ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی 4 وجوہ لکھتے ہیں. پہلی ہے من جہت التلبس بالنجاسہ، یہ بسبب نجاست میں ملوث ہو جانے کے. جب ٹخنا چھپا ہوگا، دیجے تک گرا ہوگا، تو جو نجاست پڑی ہوگی سڑک پہ اس پہ لگ جائے گی. بعض کتے 90 ڈگری پر پخانہ کرتے ہیں، تو جس کا اظہار یعنی پاجامہ لنگی وغیرہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے وہ چلنے سے نجاست میں ملوث ہو جاتا ہے. اور دوسری وجہ ہے من جہت تشبہ بالنساء، عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے. اور تیسری وجہ من جہت تشبہ بوضع المتکبرین، متکبرین کی وجہ کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، یعنی پہلے بادشاہ اور جو لوگ جن کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ لمبے لمبے لباس اوپر سے ایسے پہنتے تھے کہ پیچھے سے آدمی بھی 4 4 آدمی 6 6 آدمی اس کو اٹھائے رہتے تھے، ان کے جو اوپر سے لباس وہ چوغا وغیرہ پہنتے تھے. اسی طرح یہ متکبرین کا لباس ہے، تو متکبرین کی وجہ کے مشابہ ہونے کی وجہ سے. اور چوتھا سبب ہے من جہت الاسراف، فضول خرچی کی وجہ سے اتنا کپڑا ضائع ہوتا ہے. اب کوئی کہے کہ اتنا ذرا سا کپڑا ضائع ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ ہماری نظر تو اپنے تک ہے. یہ دیکھو کہ لاکھوں مسلمانوں میں کتنا کپڑا ضائع ہوگا، اور ٹخنا نہ چھپانے سے کتنا کپڑا بچے گا جس میں لاکھوں انسانوں کا، لاکھوں مسلمانوں کا لباس بن جائے گا. اول تو مسلمان کو وجہ پوچھنی ہی نہیں چاہیے. جب مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے تو وجہ پوچھنا بے ادبی ہے، لیکن وجہ بتانا شفقت کی دلیل ہے. مشفقین مربیین شفقت کی وجہ سے بیان کر دیتے ہیں. تو یہ 4 سبب ہیں جن کی وجہ سے اس بال ازار یعنی ٹخنا چھپانا حرام قرار دیا گیا ہے. جب یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاری فرمایا تو سوائے منافقین کے سب کے ٹخنے کھل گئے، منافقین نے اس پر عمل نہیں کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب منجوسی کافر نے زہر میں بجھایا ہوا خنجر مارا تو اس وقت آپ سخت بے چینی اور کرب میں تھے، مگر غلام کی لنگی ٹخنوں سے نیچے لٹکی ہوئی دیکھ کر فرمایا ارفع ازارک یا غلام، اے غلام تو اپنی لنگی کو اوپر کر لے، بتائیے خون نکل رہا ہے، اللہ سے ملنے والے ہیں، اگر یہ حکم زیادہ اہم نہ ہوتا یعنی معمولی ہوتا تو ایسے وقت میں آپ تنبیہ نہ فرماتے، لہذا سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب معلوم ہو جائے تو مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے پہلو تہی کرے، اس کو چھوڑ دے، اور اب پھر سے سن لیجئے، پہلا سبق پاجامہ یا لنگی یا کرتا جو لباس اوپر سے آ رہا ہے اس سے ٹخنے چھپانا حرام ہے، اور جو لباس نیچے سے آ رہا ہے جیسے موزہ تو موزہ چاہے گردن تک بنوا لو، اس سے کوئی گناہ نہیں ہے، اور ٹخنا کھولنے کا حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے، ان کو ٹخنا چھپانا چاہیے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے بذل المجہود، یہ مجہود اس کو ٹھیک کریے، مجہود الگ لکھا ہوا ہے، صفحہ 253 پر مج الگ لکھ دیا، ہود الگ دیا، بذل المجہود شرح ابو داود میں یہ لکھا ہے کہ مردوں کو ٹخنے کھلے رکھنے کا حکم دو حالتوں میں ہے، ایک جب کھڑے ہوں اور دوسرا جب چل رہے ہوں، اگر بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں تو ٹخنے چھپانے میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث پاک ہے ان اللہ لا يحب المسبلین، اللہ تعالی اس بال ازار یعنی ٹخنا چھپانے والے کو پسند نہیں کرتے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میری پنڈلی سوکھ گئی ہے، اگر میں ٹخنا چھپا کھولتا ہوں تو لوگ میرا عیب جان جائیں گے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں ٹخنا چھپا کے رکھوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرض تو خدا کی طرف سے ہے، مگر یہ فعل میری نافرمانی تمہاری طرف سے ہوگی۔ پھر ایک جملہ تازیانہ محبت کا ارشاد فرمایا، اما لک فی یا اسوتن، کیا میری زندگی تیرے لیے نمونہ نہیں ہے، کیا میری زندگی تیرے لیے نمونہ نہیں ہے۔ بس 10 بجے ہے، اب باقی کل انشاءاللہ سنائیں گے۔ السلام علیکم، لبے ہٹاؤ اس کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔